الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جن رذائل کا بیان پچھلے 8-9 دن سے ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، لیکن ان کا سلسلہ دراز ہے، یعنی دو تین چیزوں کا بیان ہو پایا ہے مشکل سے، اور آگے اس سے بھی کہیں زیادہ بہت سے گناہ ہیں باطن کے، حسد ہے، ریا ہے، بغض ہے، اور بھی بہت سے جن کے اندر انسان اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اس میں مبتلا ہوا. اب ظاہر ہے کہ ایک دو روز میں، ایک دو مجلسوں میں ان سب کا بیان ممکن نہیں، لیکن اس مجلس ان مجلسوں سے اتنا فائدہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان باتوں کی طرف کچھ توجہ ہو جائے، اور اس کی فکر پیدا ہو جائے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظاہر کے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے اور باطن کے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے، اس کی ایک فکر، اس کی توجہ پیدا ہو جائے، یہ فائدہ بھی کچھ کم ہے. اور آگے اپنے حالات کی اصلاح کے لیے جب ایک مرتبہ فکر اور توجہ اور کسی چیز کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ خود انسان بندہ بھی اس کے لیے کچھ وقت نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ہو جائے. ساری بلا ہے غفلت، کہ آدمی غفلت کی حالت میں زندگی گزارتا رہے، کچھ فکر نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اور میری کیا خرابیاں ہیں، ان کی کیا اصلاح ہونی، کس طرح اصلاح ہونی ہے، اس کی کبھی فکر ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو، غفلت کے عالم میں آدمی وقت گزارتا رہے، یہ ہے بلا کی بات، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا. جب ایک مرتبہ یہ دھن پیدا، فکر پیدا ہو جاتی ہے اور غفلت کے پردے اٹھنے لگتے ہیں تو پھر راستے بھی انسان نکال لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان ناجائز کاموں سے بچنے کی بھی کچھ نہ کچھ فکر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے. تو اصل چیز ہے توجہ پیدا ہو. اور دوسری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے تمام فضائل کے حصول کے لیے بھی اور رضائل کے ازالے کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ادھر ادھر ہٹا ہوا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر فکر، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ قرب کی فکر، یہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے انسان، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود وہ فکر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں رفتہ رفتہ پیدا ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگے. اور یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر اس لیے بڑا مبارک اور ایک بندے کے لیے بڑا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں کیسا ہی آدمی غفلت میں ہو، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے. تو اس لیے اس قرب کی حفاظت کی ضرورت ہے. رمضان کے فارغ ہونے کے، رمضان گزرنے کے بعد بھی اس قرب اور اس تعلق مع اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ مزید فضائل کا حصول ہو اور مزید رضائل کا اجالہ ہو اور جو مقصود ہے زندگی کا وہ حاصل ہو. رمضان کا مہینہ جیسے تیسے گزار لیا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ توفیق عطا فرما دی، لیکن یہ نہ سمجھو کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ سے دور چلے گئے اور اب جو تعلق قائم ہوا تھا وہ کمزور پڑ گیا. یہ جو قرآن کریم میں جہاں ذکر ہے رمضان کے روزے رکھنے کا، تو وہاں ایک عجیب کچھ انداز ہے جو اختیار فرمایا قرآن کریم نے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم ان کا نا خوابر سمن اللہ ان کا نا خطان سمنی اور استفا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے رمضان کے مہینے کو وہ اس میں روزے رکھے، پھر چھٹی بھی دے دی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کسی کو بیماری ہے، آزاری ہے یا سفر پر ہے تو اتنے ہی دن جتنے چھوڑے ہیں دوسرے دنوں میں پورے کرنے، اتنے قضا کرنے. پھر کیا فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے. اس لیے سارے احکام ایسے دیے ہیں کہ جس میں تمہارے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. پھر آپ جو فرمایا بڑی تقبل العدہ، اور یہ حکم اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ گنتی پوری کر لو. 29 دن کی گنتی یا 30 دن کی گنتی، دو مہینے کی گنتی پوری کر لو. کیا ہم استعمال کروا لیا، گنتی پوری کر لو. یوں کچھ خیال آیا واللہ عالم، کہنے روزے تو کیا رکھو گے تم، روزے کی جو حقیقت ہے وہ کہاں حاصل کر پاؤ گے. روزہ تو جو حقیقی روزہ ہے وہ تو ہونا چاہیے ایسا روزہ کہ جس میں ماں سب اللہ سے قطع تعلق کر کے صرف ہم ہی سے تعلق پیدا کر لو اور کہیں تمہارا دھیان بھی نہ جائے. روزے کی حقیقت تو یہ ہوتی، لیکن وہ کہاں تم، وہ روزے جو اصل مطلوب ہے اور جو اصل مقام ہے روزے کا، وہ تمہیں کہاں، تم کہاں حاصل کرو گے तुम तो तुम्हारा दिल कहीं, दिमाग कहीं, फिक्र कहीं लगी हुई या कुछ है, लेकिन हमारे हुक्म से गिनती पूरी कर लो। बोली चुप बोल एकदम, ये गिनती पूरी कर लो। तो क्या होगा कि गिनती पूरी करने से भी, क्योंकि तुमने हमारे हुक्म की बुनियाद पर, हमारे हुक्म की ताबील में ये गिनती पूरी की है, तो हम तुम्हें हकीकी रोजों के फवायद से नवाज देंगे इंशाल्लाह। बोली चुप बोल एकदम, तुम्हें को मुश्किल में डालना पेश नजर नहीं, तुम्हारे साथ आसानी करना चाहते हैं, कोई तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं करना चाहते, और ये चाहते हैं कि तुम ये गिनती पूरी कर लो हमारे हुक्म से बस। न सही, वो बहुत आला मकाम करोला, लेकिन हमारे हुक्म से गिनती पूरी कर लो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की तकबीर करो इस बिना पर कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। यानी जब ये रोजे रख लो, रोजे की गिनती पूरी कर लो, महीना पूरा होने लगे हो जाए, तो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला की तकबीर कहो, अल्लाह अकबर कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस महीने के अंदर अपने फज़ल व करम से रोजे की तौफीक बख्शी। तो बड़ाई उसकी है, बड़ाई उसकी है, मेरी कोई बड़ाई नहीं, बड़ाई उसकी है जिसने मुझे इस महीने के अंदर तौफीक बख्शी, और बावजूद के मैं इन रोजों की हकीकत को न पहुंच सका, लेकिन मैंने इन रोजों को अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा लिया, ये बड़ाई उसकी है। وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر گزار بنو, تاکہ تم شکر گزار بنو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس توفیق پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی, اور اس بات پر کہ صرف تمہاری گنتی پوری کر لینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی روزے شمار کر لیا, اور اس کے فضائل, اس کے برکات, اس کے انوار تمہیں عطا فرما دیے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تو اللہ اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے وسوسوں کا, کتنی گمراہیوں کا علاج فرمایا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی روزے رکھ لے تو کبھی کبھی تو شیطان یا نفس یہ کہتا ہے کہ تو کیا, تیرے روزے کیا, تو کیا تیرے روزے کیا, اور تو در حقیقت اللہ تبارک وتعالیٰ کو جس مقام کی عبادت مطلوب تھی وہ تو تجھ سے بننی پڑی, کیونکہ بننی پڑی لہذا یہ تیری عبادتیں معاذ اللہ اکارت ہیں, بیکار ہیں, کوئی ان کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا, اس قسم کا کوئی وسوسہ دل میں آ جاتا ہے بالوں کا. تو اس کا جواب تو یوں دے دیا کہ ارے بھائی تم کس اس میں پڑ گئے کہ بھائی تم پیغمبروں کے مقام تک پہنچو گے, انبیاء کرام کے مقام تک پہنچو گے, ہم نے تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے, یرید اللہ بکم الیسر ویزید بکم الیسر, پھر گنتی بھی پوری کر لو گے کیونکہ ہمارے حکم سے کی ہے, تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاملی شمار کر دیں. ایک تو اس کا دکھنا یہ ہو, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اگر عبادتیں کچھ کرنے کی توفیق ہو گئی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو نفس بھول جاتا ہے کہ بھائی تو نے تو بڑا کبڑا تیر مارا, اب سارے رمضان تو نے سارے رمضان روزے رکھے, تراویح میں کڑا رہا, تہجد پڑھا, قرآن کریم ختم کیے, تسبیحات پڑھی, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا, راتوں کو جاگا, تو تیرے تو ماشاء اللہ بڑا تیر مار دیا, بہت بڑا کام کر دیا, اب تو بھی عابدوں کے فہرست میں تیرا شمار ہو گیا, بڑے عبادت گزاروں میں ہو گیا. جو ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی بات کر کے یہ ذہن دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت یا بہت ہوں. وہ جو مثل مشہور ہے کہ صلی الحائل کو رکھاتے ہیں وہ انتظر الوحی ہے، جو لائے نے دو رکھتیں پڑھ لی تھی کبھی، اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر یہ رمضان میں کچھ توفیق ہو گئی نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، تاجد پڑھنے کی، اعتکاف کرنے کی، تو جہاں بعض اوقات نفس یہ بہکا لیتا ہے کہ بھائی تو پہنچ بہت ہی بہت اونچا، بہت اونچے مقام پہ پہنچ، تو اس کا تفریح یہ ہے کہ بولے تو کب کروں اللہ علامہ حضرات، ارے یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر بڑائی اللہ ہی کی بیان کرو، بڑائی تمہاری نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کر لیا، بڑائی اللہ ہی کی ہے. تو کب کروں اللہ علامہ حضرات، اللہ کی بڑائی بیان کرو، ولعلکم تشکرون، شکر اسی کا ادا کرو کہ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرما دی، بڑائی اس کی بیان کرو. اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں اشارہ عید کی تکبیروں کی طرف بھی ہے، بڑی دکت بنو اللہ علی ما حدث، اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے. ان کی نماز پڑھنے گئے تو اللہ تعالی نے کہا کہ عام نمازوں سے اس میں ہماری تکبیریں زیادہ کرو، ہمارے یہاں چھ تکبیریں ہیں، ہم بھی مطلب میں چھ تکبیریں اور دوسرے ایک مکیا بارہ ہیں، تو تکبیریں اور خطبہ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر تکبیریں ہی تکبیریں، یہاں تک کہ خطبے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ تکبیر سے ہوتا ہے، نو تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نو تکبیریں پہلے خطبے کے شروع میں اور سات تکبیریں دوسرے خطبے کے شروع میں، اس طرح تکبیر کا. اور پھر خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے عیدگاہ تو اس کے اندر بار بار یہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو تکبیر کا اضافہ کر دیا. تو اس خاص موقع پر تکبیر کا اضافہ کرنے کا اور کیا اللہ تعالیٰ کے اثرار میں کم ہوں گے، لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جو کچھ عبادتوں کی توفیق ہوئی ہے وہ اللہ جل جلالہ کے کرم سے ہوئی، لہذا بڑائی اس کی ہے، اپنی بڑائی دل میں مت لانا کہ میں بڑا ہو گیا رمضان گزار کے، رمضان کی عبادتیں کر کے میں بڑا ہو گیا، یہ خیال مت لانا، بڑائی اللہ ہی کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، راتک کے ساتھ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرما دی، اور شکر ادا کرو اس بات پر کہ ان عبادتوں کی عبادتوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمایا. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ ابھی ذکر تو ہو رہا تھا نا رمضان کا، روزوں کی گنتی پوری کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا، شکر ادا کرنے کا، فوراً ایک جملہ فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہاں اچانک جملہ فرما دیا، جب تمہارے بندے، جب میرے بندے تمہارے سے پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب تم سے میرے بندے پوچھے میں کہاں ہوں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہی ہوں، کہہ دینا میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے. یہ ایک دم سے رمضان کا ذکر کرتے کرتے ایک دم سے یہ فرما دیا کہ جب بندے میرے پوچھے تو کہہ دینا میں قریب ہوں. کیا مطلب؟ بظاہر یوں لگتا ہے واللہ سبحانہ و عالم کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ اب میں کہیں دور چلا گیا. رمضان کے اندر تمہاری دعائیں قبول ہونے کے ہم نے وعدے کر رکھے تھے, اور رمضان کے اندر بات بات کے اوپر دعائیں قبول ہو رہی تھی, بات بات پر مغفرت ہو رہی تھی. تو یہ نہ سمجھنا کہ جب رمضان ختم ہوگا تو اللہ میاں کہیں دور چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں دور چلے جائیں گے. نہیں نہیں, رمضان کے بعد بھی میں قریب ہوں تمہارے. یہ جو رمضان کا ہم نے تمہیں مہینہ دیا تھا اور رمضان کے اندر ہمیں اپنے پاس آنے کی توفیق دی تھی, یہ تو درخت اس لیے تھا کہ تم ادھر آوارا پھر رہے تھے, ہم نے تمہیں بلا کر زبردستی کر کے یہاں پر جمع کر کے تمہارے دل میں ایک تھوڑی سی توجہ پیدا کر دی. اس کے لیے یہ کہہ دیا کہ بھائی فلاں شب قدر میں دعائیں قبول ہیں, رات ہماری ہمارا مناجی آواز لگاتا ہے, روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے, اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب تمہیں ترتیب دے دے کر اپنے پاس ہم نے بلایا, تمہیں بلایا, تم دور جا رہے تھے تمہیں بلا لیا پاس. ہم تو ہمیشہ سے پہلے بھی قریب تھے, آج بھی قریب ہیں, پہلے بھی قریب تھے, رمضان میں بھی قریب تھے, رمضان کے بعد بھی قریب رہیں گے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے. تم ہی تھے جو دور جا رہے تھے, تم ہی تھے جو ادھر ادھر پھر رہے تھے اور دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے, ماتا پرستی میں مبتلا تھے, ہم سے غافل تھے. ہم نے تمہیں اس رمضان میں تمہیں دور جانے سے پکڑ کر یہاں بلا لیا تھا. اب ہم تو پہلے بھی قریب تھے, اب بھی قریب ہیں, آئندہ بھی قریب ہی رہیں گے. لہذا اگر تم ہمیں پکارو گے, پکارنے کے طریقے سے پکارو گے, ہمیں یاد رکھو گے, تو پھر ہم آج بھی ہمیں رمضان کے بعد بھی تمہارے اتنے ہی قریب رہیں گے جتنے کہ رمضان میں قریب تھے. یہ مت سمجھنا کہ رمضان کے بعد ہم دور ہو گئے. ہاں بس تم نہ دور ہو جانا, تم قریب آئے تھے, رمضان کے بعد تم دور نہ چلے جانا. یہ خیال رکھنا کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہاں مانگنے والا چاہیے, پکارنے والا چاہیے, تو میں دعوت قبول, دعا قبول کروں گا جب مجھے پکارا جائے گا. فلیؤمنوا بی, کیسے ہیں, فلیؤمنوا بی ولیستجیبوا لی لعلہم یرشدون. کیونکہ میں پکار سنتا ہوں, قریب ہوں, تو ان کو چاہیے بندوں کو کہ مجھ پر ایمان رکھیں, اور ولیستجیبوا لی, وہ بھی تو میری بات مانے, وہ بھی تو میری بات مانے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ قریب ہوں, تمہاری دعائیں سنوں گا, تمہاری دعائیں قبول کروں گا, تم بھی تو ہماری بات مان لو. بولے سجیبو لی, ہم نے جو احکام دیے ہیں ان کو بجا لاؤ, ہم نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے بچ جاؤ, یہ تم بھی تو کرو. یہ تو نہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے قریب ہیں اور تم بھاگے جا رہے ہیں. بولے سجیبو لی لعلہم یرشدون, اس کا نتیجہ ہوگا کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے. اللہ, اب جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں, یہ عجب کہ تو میرے پاس, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں, یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے تو ہٹا ہوا ہوں, آپ کے ذکر و فکر سے آپ سے دور ہٹا ہوا ہوں, لیکن آپ میرے پاس ہر وقت رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو مقصد یہ ہے کہ در حقیقت بندہ ہے جو دور چلا جاتا ہے, بندہ ہے جو دور چلا جاتا ہے, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندے کے بالکل پاس. انسان اللہ تعالیٰ کا عبادت ہے, میں تو پاس ہوں، پاس رہوں گا، پاس آئندہ بھی رہوں گا، لیکن تم نہ ہٹ جانا پیچھے، تم نہ دور کرے جانا. تو حاصل کیا نکلا؟ بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات دور نکل گئی. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان کے بعد بھی اگر اس فکر کو زندہ اور تابندہ رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کی جائے، تو پھر انشاءاللہ و تعالیٰ رمضان کے انوار و برکات جو ہیں وہ رمضان کے بعد بھی ملتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں. اور اس کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا. تو اس کا ایک مضبوط پڑھ دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگرچہ امر غیر اختیاری ہے، لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں، اسباب حاصل کرنا، تعلق مضبوط کرنے کے طریقے اور اسباب کو اختیار کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، کثرت ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کیا جائے گا اتنا ہی تعلق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوگا. اور ذکر دو قسم کا ہے، ایک تو وہ ذکر ہے کہ جو آدمی کسی وقت بیٹھ کر ذکر ہی کی نیت سے ذکر کرے، یہ کام بھی کرنا چاہیے روزانہ ایک وقت مقرر کر کے، چاہے وہ فجر کے بعد ہو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائے تو تہجد کے بعد ہو وہ سب سے بہتر ہے، یا فجر کے بعد ہو، یا رات کو سونے سے پہلے ہو، کوئی ایک وقت مقرر کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ مقرر کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس معنی میں کہ کچھ تلاوت کلام پاک ہو جائے، کچھ ادعیہ مأثور دعائیں جو ہیں مناجات مقبول یا الحزب العظم یہ ہو جائے، اور کچھ تسبیحات، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوۃ الا بالله، تیسرا کلمہ استغفار، حسبک اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو، اور درود شریف. تو کچھ تو یہ ذکر کا یہ ہے کہ جو ایک وقت مقرر کر کے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جس میں تلاوت بھی آ گئی، دعائیں بھی آ گئیں، اور تسبیحات بھی آ گئی. اور ایک ذکر وہ ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر رہے، اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ جو ذکر زبان پر آ جائے چلتے پھرتے، سبحان اللہ آ گیا، الحمد للہ آ گیا، لا الہ الا اللہ آ گیا، اللہ اکبر آ گیا، درود شریف آ گیا، استغفار آ گیا، جو بھی زبان پر آ جائے چلتے پھرتے آدمی وہ ذکر کرتا رہے. اس کے لیے نہ کوئی تعداد مقرر، نہ کوئی جگہ متعین، نہ کوئی وقت متعین، چلتے پھرتے. ارے بھائی، ہاں فاضل فضول جا رہے ہو، کسی کام سے راستہ قطع کرنا ہے، لمبا راستہ ہے، تو اب فضول ادھر ادھر کے خیالات میں مبتلا رہنے کے بجائے کوئی ذکر زبان سے شروع کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر، اگر کوئی قرآن کریم یاد ہے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو. یہ لا یزال رطب لسانک رطبا بذکر اللہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں تر رہے. یہ اور پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جو ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سر، جس پر بہت زور دیا کرتے تھے، اور یہ بڑے عجیب چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہ ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، جو بھی حاجت جس وقت پر درپیش ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ یہ کام کرا، گھر سے نکلے سواری کی تلاش ہے یا اللہ کیسی ہے سواری دلوا دی، سواری میں بیٹھ گئے یا اللہ سواری کو خیر آخر کے ساتھ منزل تک پہنچا دی، راستے میں ٹریفک جام ہے یا اللہ اسے ہمیں توڑ دی، راستے میں گھر مندر پر پہنچ گیا یا اللہ جس کام کے لیے آیا ہوں آسان فرما دی، گھر میں واپس آئے یا اللہ جب داخل ہونے تو پہلے یا اللہ جس سے بچے ہیں گھر والے ہیں ان کو خیر آفیت سے پاؤں اچھی حالت میں دیکھوں، دیکھا اندر داخل ہو یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ اچھی حالت میں دکھایا، غرض رٹ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنے، یہ عجیب کام ہے، عجیب بات ہے، کہنے کو آسان بہت معمولی ہے، تمہیں زبان سے دعا کرتا ہے، زبان سے کیا دل بھی دل میں کرتے رہو، دل دل میں کرتا ہے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پہلے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب چیز بہت اونچے عجیب چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، تعلق میں اللہ کی مضبوطی میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو یہ بھی اس طرح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی ہم تو قریب ہیں تم چل دور نہ چلے جانا، مانگتے رہو ہم سے، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال، جو کچھ ہو، گرمی لگ رہی ہے اللہ گرمی دور کر دیجیے، اللہ بھوک لگ رہی ہے اللہ کھانا کھلا دیجیے، پیاس لگ رہی ہے اللہ پانی اچھا پلا دیجیے، پانی کو آپ کے ساتھ مجھے ہضم کرا دیجیے، کھانے کو اچھا اثر، برس چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈال پیش کرنے کی عادت ڈال کر بس اس میں لگے رہو، اور دوسری چیز جو حضرت فرماتے تھے کہ شکر کی کر، اللہ جل جلالہ نے جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا استحضار کر کے ان کی ان کو ان کا دھیان کر کے ایک ایک نعمت کا دھیان کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر، جو اچھی حالت آئے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، تو یہ دو باتیں جو ہوں گی نا شکر اور دعا، کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ یا دعا ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے، اور ایک دو چیزیں اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ناگوار حالت پیش آئی ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کرنا، اور اگر آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ دل میں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے تو اس کے لیے استعاذہ کرنا، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جس کا اندیشہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، یہ چار اعمال فرمایا کرتے تھے، اچھی حالت پر شکر، ناگوار حالت پر صبر، ماضی پر استغفار، اور آئندہ پر استعاذہ، اور پانچویں چیز جو ہے وہ دعا، جو بھی استعاذہ بھی دعا ہے اور ویسے بھی دعا جو بھی حضرت پہ، تو ان پانچ اعمال کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو دائر کر لے کہ ہر وقت ان میں سے کوئی نہ کوئی عبادت انجام پا رہی ہے، یا صبر کی عبادت، یا شکر کی عبادت، یا دعا کی عبادت، یا استغفار کی عبادت، یا استعاذہ کی عبادت، کوئی نہ کوئی عبادت انجام پا رہی ہے اور تعلق مع اللہ اسے مضبوط ہو، تو یہ ہے کثرت ذکر اللہ جو حضرت نے فرمایا، ایک طریقہ جو ہے تعلق مع اللہ میں داخل کا کثرت ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حضرت سے فضل و کرم سے سب کو عطا فرما دے، دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا، کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے کیسے انعامات مجھ پر فرمائے ہوئے ہیں اور میرا کیا حال ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ان کے اندر گویائی، زبان میں گویائی کی طاقت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، جسم عطا فرمایا، جسم کے تمام اعضا کس طرح کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر ان کو صحیح سالم رکھا، وہ تو اتنے نامات فرمانے، اور میں کس طرح، میں کتنا غافل ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اس کا تصور کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. تیسرا فرمایا کہ کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ والے سے تعلق رکھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے پاس آنا جانا، اس کی باتیں سننا، تو اس سے جو ہے یہ بھی ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا. چوتھا فرمایا کہ طاعت پر مواظبت کرنا، یعنی اس بات کی کوشش اور مجاہدہ کرنا اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو میں ٹھیک ٹھیک بجا لاؤں. اور کی تشریح وہ ہے جو پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے، حضرت کا اشعار ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت، مجدد الملت، اور جس نے ساری زندگی تصوف کی وادیوں کی سیر میں گزاری، اور اس کو تمام اساتین امت نے تصوف کا امام قرار دیا، وہ خلاصہ نکال کے بتا رہے ہیں تصوف. یعنی وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے بجا لانے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، سستی کا مقابلہ کرے اور کرے. نماز میں اٹھنے میں تھوڑی سستی تو اس طاعت، اس سستی کا مقابلہ کرے کہ نہیں نہیں میں نہیں بات صحیح بات مانوں گا، میں تو پڑھوں، زبردستی کرے اپنا. اور جس معصیت سے بچنے میں سستی ہو، گناہ سے بچنے میں سستی ہو، تو اس کا مقابلہ، تقاضا تو بہت گناہ کرنے کا، اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. کیا مانا؟ کہ نفس جو ہے وہ جو راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں رکاوٹ بن رہا ہے اور سستی پیدا کر رہا ہے، اس پر زبردستی کرے. یہ زبردستی کر کے طاعت کرے، معصیت سے بچے، طاعت کا کو بجا لائے، گناہ سے بچے. یہ 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 کوشش، یہ فکر، یہ مجاہدہ، یہ ہے حاصل تصوف کا. تو فرماتے ہیں کہ جس کو یہ حاصل ہو گیا، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اور اسی سے ترقی کرتا ہے. کہ بھائی یہ تو تم چوٹیں ڈالو، مارو اپنے نفس کے اوپر، جب تک یہ چوٹیں نہیں مارو گے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب حاصل نہیں ہوگا جو مقصود ہے. یہ تو دل بنایا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہے کہ اس کے اوپر چوٹیں لگائی جائیں، تو بچا بچا کے نرک اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نرک اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز سر ہے نگاہ ہے آئینہ ساتھ. یہ دل جو ہے، یہ اس میں جو نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کو تو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا کہ ان کو کچلا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو دبایا جائے، اور جتنا جتنا دباؤ گے اتنا ہی شیشہ بنانے والے کی نگاہ میں وہ دل عزیز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اس کا مصرف رکھا ہے دل کا، اس میں خواہشیں پیدا ہوں اور بندہ اللہ کی خاطر ان خواہشوں کو کچلے، جب کچلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل کے اندر تجلی فرمائے. میں شیر چاہتا ہوں، ہمارے حکیم مختار صاحب بہت پڑھا کرتے ہیں لوگ جو سامنے پر بہت کی، کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. یعنی پہلے درد دیا خود، یعنی وہ خواہشات کو کچلنے کا حکم دے کر درد دل دیا کہ اس کو کچلو، اور جب کچل کر یہ برباد ہوگا، یہ دل اپنے خواہشات کو برباد کر کے ختم کر کے کچل کے برباد ہوگا، تو ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجلی فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس میں قائم ہوگا. تو یہ نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کو کا قرب حاصل کرنے کا. وہ تو قریب ہے، ہمیشہ قریب ہے، تم قریب جانے کے لیے یہ اپنے خواہشات کو جتنا کچھ لو گے اتنا ہی قریب آ جاؤ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ بھی ہیں، معتز بھی ہیں، صوفی بھی ہیں. وہ خواب میں زیارت ہوئی اللہ کے نظر آئے، کبھی کبھی بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت خواب میں ہو جاتی، اللہ جانے کس شکل میں ہوتی. تو خواب میں زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پوچھا کہ یا اللہ یا ربی کیف السبیل الی، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یعنی آپ تو خود قریب ہیں، میں کیسے قریب جاؤں آپ کے. وہی بات، آپ تو ہیں قریب لیکن میں آپ کے کیسے قریب جاؤں. کیف السبیل الی، اللہ آپ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے. تو کیا خوبصورت جملہ جواب میں فرمایا گیا، فرمایا اترک نفسک و تعال، اترک نفسک و تعال، یہ اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. نفس کی ناجائز خواہشات کو چھوڑو اور چلے آؤ. تو کیا مانا کہ جتنا تم نفس کی ناجائز خواہشات کی مخالفت کرو گے، طے کر لو گے کہ یہ بات اس کی نہیں ماننی، چاہے دل پر آرے چل جائیں، چاہے کتنی ہی مشقت پیش آئے، چاہے کتنی مشکل کتنا مشکل معلوم ہو، نفس کے ان ناجائز تقاضوں پر عمل نہیں کروں گا. جس دن تم نے یہ عزم کر لیا اور اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنا شروع کر دیا، اسی دن ہمارا پوروا دل ہے. اترک نفس کا بتا. تو اللہ تمہارا یہ حضرت فرمانے ہیں. تو خلا سے کیا نکلا؟ کثرت ذکر اللہ، کثرت ذکر اللہ، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق کا قائم رکھنا، اس کی صحبت میں آنا جانا. وہ کچھ کہے بھی نہیں تو مجرد صحبت بھی اس کی مفید ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا دوام طاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں نفس کی مخالفت کرنا. شروع شروع میں دشوار ہوتا ہے، شروع شروع میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ بھائی نفس کا تقاضا اتنا شدید ہو رہا ہے، میں ایسے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، مشکل لگتا ہے. لیکن جوں جوں زبردستی آدمی کرتا چلا جاتا ہے، زبردستی نفس کے خواہشات کو بدلتا جاتا ہے، وہ تقاضے بھی رفتہ رفتہ مضمحل اور کمزور ہوتے چلے گا، یہاں تک کہ بہت ہی دکھ پڑ جاتا ہے. پھر اس کچلنے میں مزہ آتا ہے، اس خواہش کو کچلنے میں لطف آتا ہے، جب یہ تصور کرتا ہے بندہ کہ میں اپنے مالک کی خوشنودی کی خاطر یہ میں اپنی اس خواہش کو کچل رہا ہوں، تو اس میں لطف آنے لگتا ہے، مزہ آتا ہے. کہ میں اپنے مالک کے خاطر یہ کام کر رہا ہوں. تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک لطف پیدا کر دیتے ہیں, اس میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ مشق شروع کرنی پڑتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں دشواری ہوتی ہے, رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانی بھی پیدا کروا دیتے ہیں. تو بس بھائی خلاصہ یہ ہے, رمضان رخصت ہو رہا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کچھ اپنے پاس کر لیا تھا, کچھ قرب. اللہ تعالیٰ تو قریب ہے ہی, لیکن ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیا تھا کہ ہمارے پاس آ جاؤ, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتوں کو بھی توفیق عطا فرما. تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اب کوشش یہ رکھنی ہے کہ یہ جو قریب بلایا گیا تھا یہ سلسلہ بند نہ ہو رمضان کے بعد, بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیے رکھیں. اور اس کے کچھ تدبیریں یہ ابھی عرض کی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والحق, إنك على كل شيء. اللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نشهدك ونشهد جميع خلقك أننا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا رب الرحيم أسلمنا أنفسنا إليك. اللهم أسلمنا أنفسنا إليك. اللهم أسلمنا أنفسنا إليك. وفوضنا أمرنا إليك. فوضنا أمرنا إليك. وفوضنا أمرنا إليك. وألجأنا ظهرنا إليك. وألجأنا ظهرنا. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. اللهم امنا بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت صلى الله عليه وسلم. فاغفر لنا ذنوبنا, فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا, وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ارحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا امان المستجيرين, يا مجيب دعوه المضطرين, رحمن الدنيا ورحيمها, ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعلنا لك ذكارين, لك شكارين, لك رهابين, لك مطواعين, لك مخبتين, إليك أواهين منيبين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا لك ذكارين, لك شكارين, لك رهابين, لك مطواعين, لك مخبتين, لك منيبين. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم كما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب, وما ذويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم يا أرحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا المستغيثين, ثبت قلوبنا على طاعتك, ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين, يا أمان المستجيرين, يا عمر أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تهملنا مكرا، ولا تنسنا ذكرا، ولا تحتب عنا سترا، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تهملنا مكرا، ولا تنسنا ذكرا، ولا تحتب عنا سترا، ولا تجعلنا من الغافلين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نستعينك على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان يا ارحم الراحمين، اللهم اجعلنا جميعا واهلينا واهلينا واحبابنا من عتقاء رمضان يا ارحم الراحمين، اللهم اجعلنا وانفسنا واهلينا واحبابنا من عتقاء رمضان يا ارحم الراحمين. يا الله بفضل ربنا حتى ما تمام غنمكم عاف فرما، يا الله ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ظاہر و باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس رمضان کے تمام انوار و وقار برکات اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو متقی رمضان میں شامل فرما دے. یا اللہ ہم سب کو متقی رمضان میں شامل فرما دے. یا اللہ رمضان میں آپ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس پر آپ ہی کا شکر ہے. اے اللہ آپ ہی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ جو غفلتیں ہم سے ہوئی، اپنی رحمت سے یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان پر ہم استغفار کرتے ہیں. یا اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے جو انوار و برکات رمضان مبارک کے عطا فرمائے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی یا اللہ ان کو باقی اور جاری ساری رکھیے. یا اللہ ہمیں تعلق میں اللہ کی دولت عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور محبت کی دولت عطا فرمائیے. یا اللہ دعا میں طاقت عطا فرمائیے. اے اللہ کثرت ذکر عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے رضا کے مطابق زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے رضا کے مطابق زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے تعلق کو یا اللہ قوی سے قوی اور مضبوط سے مضبوط کر بناتے رہیے. یا اللہ اللہ مجعل حیات زیادت لنا فی کل خیر. اللہ مجعل حیات زیادت لنا فی کل خیر. وجعل الموت راحت لنا من کل شر. وجعل الموت راحت لنا من کل شر. اللہم انا نسألوك من خیر ما سألك من عبدك و نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك و نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ دعائیں مانگنے کی توفیق ہوئی ہے رمضان کے اندر، اللہ اپنے فضل و کرم نے سب کو قبول فرما لیے. یا اللہ کوئی رد نہ فرمائیے. یا اللہ سب ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. کوئی دعا رد نہ فرمائیے. اے اللہ کوئی دعا رد نہ فرمائیے. اللہم لا تجعلنا من دعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. یا اللہ اپنے رحمت ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ ساری دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ جو دعائیں نہیں کر سکے دل میں تھی، اے اللہ وہ بھی قبول فرما لے. یا اللہ جو دل میں بھی نہیں آئی کرنی چاہیے تھی، اے اللہ وہ بھی قبول فرما لے. اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا الله جن جن لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے تحریری زبانی طور پر، یا اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، فرمائش کی ہے، یا اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.